أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام امت اسلامیہ، تمام مسلمین و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح یہ ایام مبارک جو مسلمین کے مابین دو تاریخی اقوال کی وجہ سے مختلف مناسبتیں شمار ہوئی ہیں، 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول، اس درمیان 12 سے 17 تک ایام وحدت امت اسلامی ہیں، جو رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مبارک ایام کو امت کے لیے وحدت کا عنوان دیا ہے. یہ ہفتہ وحدت و ایام وحدت امت اسلامیہ بھی امت اسلامیہ و تمام مسلمین و تمام پیروان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد عرض ہیں. اس وقت تمام عالم میں جہاں مسلمین اور مسلمین سے تعلق رکھنے والا کوئی فرقہ اور سلسلہ موجود ہے، ان ایام مبارکہ و ایام مسعودہ میں جشن و سرور و محفل حمد و ثنا اور محفل نعت و منقبت میں مصروف ہیں، اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ ایام اور یہ حالات جو اس وقت امت اسلامیہ کے اوپر جاری ہیں، ان کے اندر امت اسلامیہ کو تمام تر ناگواریوں کے باوجود ایام ولادت با سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باشکوہ اور احتشام و اہتمام کے ساتھ برپا کرنا بہت ہی اہم ہے. ہر چند یہ کوششیں ہوئی ہیں شبہات کے ذریعے، تاویلات کے ذریعے اور مختلف حربوں کی مدد سے کہ مسلمین کے دلوں سے یہ مودت، عقیدت اور یہ جذبہ اور والہانہ عشق و محبت کم کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، بلکہ برعکس، ہر روز سے بہتر و بڑھ کر یہ جذبہ مسلمین کے اندر زندہ تر ہو رہا ہے۔ در عین حال خداوند تبارک و تعالی نے ان ایام میں امت اسلامیہ کو اور بالخصوص جو حقیقی پیروان نبی اکرم ہیں انہیں عزت و سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ شدید ترین ناگواریوں کے اندر موجودہ ایام کچھ عرصے سے امت اسلامیہ کے لیے بہت ہی تلخ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی نفرت اور تفرقے کی آگ بھڑکائی گئی ہے جس نے امت کے اندر بہت سارے الفت و محبت کے رشتوں کو خاکستر کر دیا ہے، جلا دیا ہے، اور اس میں متاسفانہ سب سے زیادہ کردار ایسے نام نہاد مسلمانوں کا، مسلمان سربراہوں کا اور مسلمان حکومتوں کا ہے، بالخصوص عرب خطے کی حکومتیں جنہوں نے امت محمدی کو اس زمانے میں، ان آخری صدی میں بالخصوص، ہر طرح سے تقسیم کیا ہے، ہر طرح سے نقصان پہنچایا ہے اور ہر پہلو سے کاری ضرب پیکر امت پر وارد کی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل جشن میلاد تمام امت برپا کرتی ہے لیکن الگ الگ، ایک دوسرے سے جدا ہو کر، ایک ہی محلے کے اندر کئی جشن برپا ہیں اور ایک دوسرے کے محفل میں شریک نہیں ہو سکتے، ماحول نہیں ہے شریک ہونے کا اور شعور نہیں ہے۔ الگ الگ طریقے سے جشن میلاد برپا کرتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ حالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امت کے متعلق سب سے زیادہ ناگوار گزرنے والے امور میں ایک امت کے اندر تفرقہ اور امت کے اندر تقسیم ہے جو اس وقت اپنے اوج و عروج پر ہے۔ اگرچہ تفرقہ انداز عناصر ہر دور میں اور ہر زمانے میں رہے ہیں جنہوں نے بعض اوقات عمدن اور بعض اوقات غفلتاً نادانی سے یہ جرم انجام دیا ہے امت کے اندر تفرقہ بازی کا، اور دشمنان دین نے، دشمنان رسول اللہ نے، دشمنان اسلام نے جو کم نہیں ہیں، فراوان ہیں اس زمین کے اوپر آباد جمعیتوں میں، انہوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ ہر چند بے روح نظام مسلمانوں کا اور حکومت اور تسلط دنیا میں اسے بھی نابود کر دیا ہے اور مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، ملکوں میں، پارٹیوں میں، تنظیموں میں، حزبوں میں، فرقوں میں، سلسلوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کی بے شعوری نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے، کم شعوری اور بے شعوری نے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نورانی بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ اثناء قرآن میں جو چہرہ مبارک رسول اللہ کا، شخصیتی چہرہ رسول اللہ کا جو ترسیم کیا ہے، اور جس چہرے کو تصویر پیش کی ہے بنا کر قرآن میں، بہت نورانی چہرہ ہے۔ تاریخ بشریت میں اس قدر نورانی رخ کسی اور کا نہیں ملتا جو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا ہے۔ ہر چند ثنا خوان شعرا عقیدت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و زیبائی اور جمال کے چرچے فراوان کرتے ہیں، تخیلات کی مدد سے اور خیالی مضامین کی مدد سے کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے رسول اللہ کا حسن و جمال، رسول اللہ کی زیبائی اور حسن تخیلاتی بیان نہیں کیا، تشبیہات نہیں دیں۔ جس طرح کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو شعرا و ادیب چاند سے تشبیہیں دیتے ہیں کہ چاند جیسا چہرہ ہے، بہت خوبصورت تشبیہات ہیں۔ ہر زبان کے اندر، پنجابی زبان میں اور پاکستان میں مختلف دیگر بولی جانے والی زبانیں، اور اردو کے اندر، اور دیگر عربی اور فارسی میں، اور دیگر مسلمین کی رائج زبانوں کے اندر عالی مضامین کے ساتھ یہ حمد و ثنا کی گئی ہے، لیکن اس میں سے اکثر کا تعلق تخیلاتی حسن و جمال سے ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، سب کے مد نظر ہیں، چونکہ سب کو ازبر بھی ہیں، دہراتے بھی ہیں۔ اچھا لگتا ہے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر، جو ایمان رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر و خاتمیت پر، اس کے دل میں یہ کلام ایک سرور پیدا کرتا ہے، خوشی پیدا کرتا ہے۔ سوائے ایک گروہ کے جو جن کے اندر رسول اللہ کا کینہ و بغض بھرا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ اور آل رسول کا بغض بھی ان کے دلوں میں موجود ہے، بلکہ دلوں سے نکل کر زبانوں پر آ گیا ہے اور عمل میں آ گیا ہے، اور دشمنان رسول سے محبت ان کی واضح ہے، روشن ہے، لیکن بالعموم مومنین و مسلمین یہ جذبہ صادقانہ سچا اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ قرآن کریم شاعری نہیں ہے، شاہکار ادبی نہیں ہے، ہدایت کا مجموعہ ہے، اور یہ ہدایت کا مجموعہ اور یہ نعمت الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے طفیل بشریت کو عطا ہوا ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم نے جہاں ہدایت کا ہر پہلو واضح، بیّن و مبین صورت میں ذکر فرمایا ہے، ان قرآنی موضوعات میں سے بہت ہی نورانی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت ہے، اور شخصیت کے مختلف پہلو ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور ایک جملہ سارے جن و بشر مل کے ایک دوسرے کے مددگار بھی بنے تو بھی نہیں لا سکتے قرآن کے ہم پلہ، قرآن کے مترادف، قرآن کے مانند. اسی طرح ثناء رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی تبیین بھی تمام ادباء عالم، تمام اہل قلم و اہل سخن و فصحا و بلغا مل کر ایک جملہ بھی قرآن کے وزن کا بیان نہیں کر سکتے. شخصیت نبی اکرم کئی آئینوں میں منعکس ہے، جیسے اہل بیت علیہم السلام کے زبان مبارک میں، ائمہ اطہار اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات نورانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور شخصیت کا جمال اور حسن بیان ہوا ہے، بہت افصح طریقے سے، حد درجے کی بلاغت کے ساتھ، جس سے تمام اہل ادب وجد میں آ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن کے ساتھ فاصلہ محفوظ ہے کہ جو ہستی قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہے، اور جو حسن و جمال رسول اللہ کی ذات کا، رسول اللہ کے وجود مبارک کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اس کی انفرادیت ہمیشہ باقی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قرآن کے ہم پلہ ہیں باقی جو کچھ منابع موجود ہیں. حتیٰ لوگ تو اس حد تک، عوام اور مومنین پسند کرتے ہیں کہ مخالفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنان رسول اللہ نے، یا حتیٰ جن کا ایمان نہیں ہے حضور کے اوپر اور آپ کی نبوت اور رسالت پر، انہوں نے بھی جو ایسے تعریفی جملات شخصیت رسول اللہ میں بیان فرمائے ہیں، انہیں بھی بہت پسند کرتے ہیں اور اچھے ہیں وہ جملے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ آئینہ بھی حضور کی شخصیت کی نورانیت کا اس طرح سے انعکاس نہیں کر سکتا جس طرح قرآن کریم نے کیا، چونکہ قرآن کریم کلام بشر نہیں ہے، کلام خدا ہے، وحی خدا ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالی نے جب رسول اللہ کی ہستی کو ذکر فرمایا ہے تو یہاں تصور بھی نہیں لا سکتے کہ ہم قرآن کے مقابل یا قرآن کے علاوہ بھی کوئی منبع ہو سکتا ہے جو قرآن کی مانند ہو، چونکہ یہ وحی ہے، باقی وحی خدا نہیں ہے. علم ہے، معرفت ہے، عرفان ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ذکر فرمایا گیا ہے. جیسے اشارہ کیا کہ ایک آئینہ شعراء ہیں اور مداح ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے متعلق اپنی عقیدت کا اظہار کیا. یہ ایک آئینہ ہے جس میں حضور کی شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک عام عقیدت مند ہیں، صوفیاء ہیں، عرفاء ہیں، جنہوں نے بہت ذوق کے ساتھ، اعلیٰ ترین ذوق کے ساتھ حضور کی شخصیت کے متعلق کچھ بیان کیا ہے. اور پھر علماء ہیں، محققین ہیں تاریخ بھر میں، اور اسی طرح صحابہ ہیں، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ اظہار کیا ہے اور سمجھا ہے وہ بھی ایک آئینہ ہے. اور اہل بیت علیہم السلام ہیں، جو کچھ اہل بیت کے نورانی کلام میں شخصیت رسول اکرم منعکس ہے وہ ایک الگ آئینہ ہے. لیکن ان تمام کے اوپر حاوی قرآن کریم ہے، مہیمن کتاب اللہ کی، جس کا احاطہ تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہے اور تمام بشری علوم پر اور معرفت پر ہے. اور یہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سامنے پیش کی گئی ہے, عام بشریت کے سامنے, چونکہ قرآن ہدن للناس ہے, قرآن میں سب ہدایت ہے. رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہدایت ہی کا حصہ ہے, اس کے اندر ہدایت ہے. ہمیں قرآن کریم کے متعلق ہمیشہ شعوری طور پر یہ احساس رکھنا چاہیے, جب بھی قرآن کی بارگاہ میں جائیں, محضر قرآن میں حاضر ہوں, تو ہمیں ہدایت کے منبع کے ذہنیت سے اور نیت سے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جب بھی ہمارے ذہنوں سے ہدایت, قرآن کے ہدایت ہونے کا تصور کم ہو جائے یا ماند پڑ جائے اور اس کے بجائے دوسرا کوئی تصور حاوی ہو جائے, تو یقین جان لیں کہ ہم محروم رہ جائیں گے قرآن کے معارف سے, پاکیزہ کلام سے محروم رہ جائیں گے. جس طرح سے کہ کرتے ہیں قرآن کی طرف رجوع کثرت سے ہوتا ہے لیکن ہدایت کے لیے نہیں ہوتا, کسی اور مقصود کے لیے ہوتا ہے, ثواب کے لیے ہوتا ہے, استخارے کے لیے ہوتا ہے, فال کے لیے ہوتا ہے اور متعدد دیگر نیتوں کے ساتھ, محرکات کے ساتھ رجوع ہوتا ہے. ہدایت کی غرض سے ہم ہمیشہ قرآن کی محضر و بارگاہ میں رہیں کہ یہ منبع ہے ہدایت کا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, بے صورت متقی حاضر ہوں, با تقوی ہو کر قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ورنہ قرآن انسان کو اپنا نامحرم سمجھتا ہے, اگر با تقوی نہ ہو, متقی نہ ہو, انسان غیر متقی اگر قرآن کی بارگاہ میں چلا جائے تو قرآن اپنا ہدایت اسے روک لیتا ہے, منتقل نہیں کرتا, اس کے ساتھ تنطق نہیں کرتا, کلام نہیں کرتا, تکلم نہیں کرتا. اور قرآن ہی کی آیات ہیں کہ بعض تو اتنے نامحرم ہیں کہ جب قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے, ان کے آلودہ و پلید دلوں میں اور ذہنوں میں پلیدی و گمراہی بڑھ جاتی ہے, اسی آیت کے سننے سے اور اسی آیت کے مشاہدے سے مزید گمراہی بڑھ جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ ظالمانہ ترین گمراہیوں کو قرآن کی آیات کے شواہد کے ساتھ پیش کرتے ہیں, شرک قرآن کی آیات کے ساتھ پیش کرتے ہیں. قرآن جو شرک کی نفی کرتا ہے, شرک کی تائید میں قرآن پیش کرتے ہیں. یہ وہی قرآن کا دعویٰ ہے کہ آلودہ دلوں میں, جب پلید دلوں میں اور ذہنوں میں آیت قرآن جاتی ہے تو مزید اس کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے متقی ہونا لازم ہے, با تقوی ہو کر قرآن کی بارگاہ میں جانا لازم ہے. ہر ذکر قرآن کا ہدایت ہے, اور خصوصیت کے ساتھ ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت ہی کا حصہ ہے, بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہدایت کے باب کی تکمیل ہے. شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن میں پیش ہوئی ہے, اس لیے اس موضوع کو سمجھنا لازمی ہے امت اسلامیہ کے لیے. ہمیں جو فاصلہ نظر آتا ہے, اگر ہم واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت قرآن میں دیکھیں, جمال, قرآنی جمال رسول اللہ کا قرآن میں مشاہدہ کریں اور پھر اپنی حالت دیکھیں, تو بہت فاصلہ نظر آتا ہے ہم میں, مسلمانوں میں, رسول اللہ کے پیروکاروں میں اور رسول اللہ کی ذات میں بہت فاصلہ. نہ وہ مقام کا فاصلہ, وہ ہر ایک کے ساتھ ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو حضور کا مقام ہے اس نظام ہستی کے اندر, کائنات کے اندر, وہ تو رہنا ہے, اس فاصلے کو ملحوظ رکھنا ہے اور اس فاصلے کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا, ذرہ برابر بھی اس فاصلے کو کم نہیں کر سکتے, وہ قائم رہنا ہے. افضلیت رسول اللہ, اشرفیت رسول اللہ, برتری رسول اللہ کی تمام نظام ہستی میں سب موجودات کے اوپر, جیسا بعض اہل ادب کا کہنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اب یہ مختصر قصہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، بعد از اللہ سب سے اعلیٰ ترین مقام نظام ہستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لیکن قرآن نے جو شخصیت رسول اللہ کی بیان فرمائی ہے اور جس کے لیے، جس کو امت کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کا سمجھنا امت کے لیے ہدایت ہے، وہ یہ پہلو نہیں ہے، بلکہ وہ پہلو ہے جسے قرآن کریم نے خود عنوان دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن خود دعوت دے رہا ہے تمام بشریت کو کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شخصیت میں اسوہ ہے۔ یہ اسوائیت رسول اللہ کی، اس اسوائیت کے اندر جو شخصیت قرآن کے مد نظر ہے، یہاں اس گفتگو میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شخصیت رسول اللہ کی امت کے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہے کہ امت اس شخصیت سے متصل ہو، تعلق ہو، ربط قائم کرے اپنا، اور اپنائے اس ادا کو، اپنائے اس روش کو اور طرز کو اپنائے جسے عام زبان میں سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت اپنائے، یہاں نہ اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھے، یہاں نہ کہے کہ رسول اللہ کا مقام کہاں ہے اور میرا مقام کہاں ہے، بلکہ یہاں پر اس پہلو سیرت رسول اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے، جیسے ہم قرب خدا حاصل کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ خدا کہاں اور میں کہاں، اور میں قرب تواضع کے طور پر میں قرب حاصل نہیں کرتا، چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے گی۔ یہ قرب ہی تو مقصد خلقت ہے تمہارا، اسی قربت کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، تاکہ یہ قرب حاصل کرو تم، اس سے شان خداوندی میں گستاخی نہیں ہوتی بلکہ اطاعت ہوتی ہے، بلکہ بندگی اسی کو کہتے ہیں، عبدیت اسی کو کہتے ہیں، عبودیت اسی کو کہتے ہیں، اتباع و فرمانبری اسی کو کہتے ہیں کہ یہ قرب حاصل کریں آپ۔ لہٰذا آپ اپنی عبادتوں میں یہ شعوری طور پر اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ میں یہ عبادت بندگی قربتاً اللہ کر رہا ہوں، تقرباً اللہ کر رہا ہوں۔ یہ تقرب و قرب اللہ کی ذات کے ساتھ بارگاہ خدا میں یہ دین ہے، یہی خود دین ہے انسان کا، تقرب اللہ۔ یہاں آ کر مغالطہ نہ کرے، کوئی جہالت اپنی ظاہر نہ کرے کہ اللہ کہاں اور میں کہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خلق و مخلوق و خالق کے درمیان کوئی حیثیت مشترک نہیں ہے، خالق کی ذات کہاں اور مخلوق کہاں، ہم کہاں۔ اس مقام اور اس فاصلے کے بعد ہمیں کہا گیا ہے کہ اسی اللہ، اسی رب کا تقرب حاصل کرو آپ۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، جسے قرآن کریم نے عنوان بھی دیا ہے، یہ عنوان کلی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کے اندر، رسول اللہ کے عمل میں، رسول اللہ کے رفتار میں، رسول اللہ کے کردار میں، رسول اللہ کے گفتار میں، رسول اللہ کے طرز میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہاں پر ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ آپ نے قرب قریب ہونا ہے رسول اللہ کے، تقرب حاصل کرنا ہے رسول اللہ کا، نزدیکی حاصل کرنی ہے رسول اللہ کی، اتنی کہ فاصلہ نظر نہ آئے۔ اگر کردار رسول اللہ کو دیکھیں اور شخصیت رسول اللہ کو دیکھیں اور امت، تو دوری نظر نہ آئے، اجنبیت محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی اور کردار ہے، یہ کوئی اور کردار ہے، یہ اور سیرت ہے، یہ اور سیرت ہے، بلکہ وہاں پر تقرب نظر آئے، مماثلت نظر آئے، قرب نظر آئے۔ نزدیکی نظر آئی کہ یہ فرد قریب ترین فرد ہے رسول اللہ کے عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اور رسول اللہ کی وہ شخصیت کا پہلو جسے قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فاصلہ ہے رسول اللہ کی ہستی میں، ذات میں، اور امت کے رویوں میں، یا یوں کہہ لیں رسول اللہ کے رویے میں اور امت کے رویے میں بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، نوری سالوں کا فاصلہ ہے۔ ہم یہ نہ کہ میلوں فاصلہ ہے، کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوسوں فاصلہ ہے، نہ، فرسخوں میں یہ فاصلہ نہیں ناپا جا سکتا، نوری سالوں کا فاصلہ ہے جو امت کے رویے میں اور رسول اللہ کے رویے میں ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ کے رویے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور یہی جمالیاتی پہلو ہے رسول اللہ کی ہستی کا۔ ہم عموماً جس طرح قرآن کریم نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے، اور ہم حضرت یوسف کی جلد میں وہ جستجو کرتے ہیں، وہ حسن و جمال، حسن یوسف یوسف کی چمڑی میں ہے گویا، یہ تو حسن نہیں ہے۔ اس حسن کو قرآن اتنا ابھارے اور اتنا اس کو پیش کرے لوگوں کے سامنے، اور نہ وہ پہلو مد نظر ہے قرآن کریم کے۔ یہ حسن جو حضرت یوسف میں ہے، حضرت یوسف کی سیرت کا حسن ہے، شخصیت کا حسن ہے، رویے کا حسن ہے، کہ بارہا اشارہ کیا ہے مختلف مناسبتوں میں کہ حضرت یوسف بچپن سے آخری عمر تک لوگوں کے اندر زندہ رہے، پہلے اپنے آبائی علاقے میں کنعان میں، اور پھر اس کے بعد مصر میں۔ اور یہ واقعہ جو قرآن نے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کے متاثر ہونے کا، وہ مصر میں، اور وہ بھی جب حضرت یوسف کو خرید کے عزیز مصر اپنے گھر لے گیا، اور اس کی عورت کی نیت خراب ہوئی اور وہ گناہ کے لیے آمادہ ہوئی، تو وہاں پر اس نے اپنی صفائی میں، اپنی تبریہ میں، اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے، دوسری عورتوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو بٹھایا اور حضرت یوسف کو کہا کہ ان کے سامنے آؤ، اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور تحسین کی حسن یوسف کی۔ یعنی پہلی دفعہ یوسف ملائے عام میں آئے ہیں، لوگوں میں آئے ہیں، پہلی دفعہ عام افراد نے یوسف کو دیکھا، اس سے پہلے پردوں میں تھے، اس سے پہلے پنہان تھے۔ آج تک یوسف کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، ورنہ دیواروں سے ٹکرے مارتے لوگ۔ جلد کا حسن یہ تو بچپن میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ بچپن میں کنعان میں تھے، محلے میں تھے، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ تھے، بھائیوں کے ساتھ تھے، کہیں بھی کسی کا ٹکر مارنا، ہاتھ کاٹنا، آپے سے بے خود ہو جانا، کسی نے ذکر نہیں کیا۔ پھر یوسف کو کنویں میں پھینکا، اس کاروان نے نکالا، نکال کے بازار مصر میں بیچ دیا، اور ان تمام واقعات میں کہیں بھی ایسا چمڑی دیکھ کر کوئی بھی بے ہوش نہیں ہوا، جلد دیکھ کے کوئی بھی بے ہوش نہیں، چونکہ جلد کی رنگت سے جو احساس ہوتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں، شہوت انگیزی ہے یا شہوت رانی ہے۔ جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے وہ رویہ تھا حضرت یوسف کا، جس سے وہ عورتیں متاثر ہوئیں کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ نہ کہ فرشتے اتنی گوری چمڑی والے ہوتے ہیں، کب دیکھا تھا عورتوں نے فرشتہ جو انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہے؟ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ فرشتے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اندر آلودگی پلیدی نہیں ہوتی، اور کہا یہ ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ چونکہ بشر میں اشتہا ہوتی ہے، بشر میں خواہشات ہوتی ہیں، تو یہ کس طرح سے اس نے خواہشات اپنی باوجود اس کے کہ موقع تھا اور پھر نہیں کیا۔ غرض یہ کہ جب بھی حسن و جمال کا ذکر آتا ہے تو ہمارے شعراء اور نعت خوان و مداح فوراً جمال صورت رسول اللہ پہ فوراً منتقل ہو جاتے ہیں کہ یہ جمال تھا، اور چاند جیسا چہرہ تھا، رنگت گوری تھی، یا وہ بعض شعرا نے بہت عالی مضمون لکھا ہے، بہت ہی اعلیٰ عالی شان تشبیہات کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ اس حسن کو پیش کیا ہے، تخیلاتی. لیکن قرآن کریم نے رسول اللہ کا جمال رویے میں، کردار میں ذکر کیا ہے. متاثر کن، جس نے کیا، جس نے واقعاً، جس رویے نے انقلاب، تاریخ بشریت کا عظیم انقلاب جس رویے نے برپا کیا، جس حسن نے، جس جمال نے لوگوں کو متاثر کیا، اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. جس جمال سے، جس خوبصورتی کے سامنے سب تسلیم ہوئے، اس حسن کے سامنے وہ قرآن نے اس نے کردار، اس نے رویہ و اس نے سیرت پیش کیا ہے. یہ کردار، یہ حسن و جمال، یہ امت کے اندر منتقل ہونا چاہیے، کہ اس لیے یہ دعوت دی گئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ یہ اسوہ ہے، اس اسوے کا جمال، اس کی زیبائی تمہارے اندر، لکم، لقد کان لکم، تمہارے لیے، مومنوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے، عام افراد کے لیے اسوہ ہے اس ہستی کے اندر، اس زیبا شخصیت کے اندر، اس جمیل ہستی کے اندر تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے ہے یہ، تاکہ اس کے اندر جو حسن ہے وہ تمہارے اندر منتقل ہو، تم اس حسن کو اپناؤ. وہ حسن قرآن کریم نے بہت اعلیٰ طریقے سے ذکر فرمایا ہے. اس حسن کی ایک مصداق یا ایک مثال یا آیہ کریمہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، سورہ مبارکہ آل عمران، تین آیات جو پیش کی ہیں، اسی حسن کا ایک نمونہ ہے، اور وہی آج چاہیے ہمیں. یہ آیت رسول اللہ کے بغیر معاشرے کی حالت بیان کر رہی ہے، پھر اس میں رسول اللہ کی جلوہ گری ذکر کر رہی ہے، اور پھر جلوہ نورانی رسول کے بعد اس معاشرے کی شکل بیان کر رہی ہے یہ آیت. یہ معاشرہ رسول اللہ کے بغیر کیسا تھا، اور رسول اللہ جب اس معاشرے میں آئے، رونق افروز ہوئے اور جلوہ فروز ہوئے، تو اس معاشرے کا رنگ و چہرہ کیسے ہوا، اور رسول اللہ کے بعد پھر قرآن کا سوال ہے کہ اب تمہارا کیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ حکم ہے مومنین کو، تمام مومنین کو، تمام پیروان قرآن کو. واعتصموا، آپ تمسک کرو اللہ کی رسی سے، حبل اللہ سے، اور جميعا تمسک کرو، باہم تمسک کرو، مجموعاً نہیں، جمیعاً. یہ اس ضمن میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی دامہ ذل العالی کا بہت خوبصورت عرشی بیان ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور جمیعاً تھامو. جمیعاً شرط ہے اس کے لیے، اعتصام جمیعاً ہو، مقید بے جمیعاً ہے. جمیع اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سب کے سب مل کر باہم، جمیع کا لفظ جم اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب سارے اکٹھے ہو کر، باہم مل کر، ایک ساتھ ایک حرکت کریں، تو اس کے اوپر اس حالت پر جمی کا عنوان لاگو ہوتا ہے، فٹ آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہی کام آج کرے، یہی کام کل کرے، دوسرا آدمی کل کرے، تیسرا آدمی آگے چل کے کرے، یہی کام ہر آدمی اپنے گھر میں کر رہا ہو. جیسے ہم بہت سارے کام ہیں، الگ الگ سارے کر رہے ہیں، ایک جیسے مشابہ کام کر رہے ہیں، بس کھانا کھاتے ہیں سب، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے ماحول میں بیٹھ کر سب کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ عمل جمیع ہے، یہ جمعیت نے جمیعاً انجام دیا ہے، بلکہ یہ عمل ہے جو سب نے انجام دیا ہے، لیکن جمیعاً انجام نہیں دیا ہے بلکہ منفرداً انجام دیا ہے، الگ الگ انجام دیا ہے، تنہا تنہا انجام دیا ہے۔ اگر تنہا، الگ الگ، علیحدہ سارے اس کو تکرار کر لیں، اس آیت پر عمل نہیں ہوا، مثلا اللہ کی رسی کو ہر ایک اپنی مسجد میں تھام لے، اپنی پارٹی میں تھام لے، اپنی جماعت میں تھام لے، اپنے فرقے میں تھام لے، اپنے گروہ میں تھام لے، بے شک تھام لے، اور اللہ ہی کی رسی ہو، جیسے قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، تعلیمات دین اللہ کی رسی ہے، یہ دین ہر ایک علیحدہ علیحدہ سنبھال لے اور سارے دین پر عمل کر لے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً پر عمل نہیں ہوا، اعتصام کیا ہے لیکن جمیعاً چاہیے تھا، آپ نے جمیعاً نہیں کیا ہے بلکہ مجموعاً کیا ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ اب سارے مثلا مجلس ختم ہوتی ہے، میں اس کی سادہ مثال دوں، جمیعاً اور منفرداً یا مجموعاً، جیسے مجالس عموماً ختم ہوتی ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے کھانے کا، لنگر کا، کہ سب شرکاء محفل لنگر کھا لیں، خوب سب جا کے کھا لیتے ہیں، سب، یہ سب کہلاتا ہے، یہ سب پھر پوچھتے بھی ہیں سب نے کھا لیا، کہا جاتا ہے، انتظامیہ والے بتاتے ہیں سب نے کھا لیا ہے، یعنی اس مجموعے نے جا کے کھانا کھا لیا ہے، اس مجموعے نے نماز پڑھ لی ہے، مثلا اگر 1000 آدمی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں اسے سب نے نماز پڑھ لی ہے، کہتے ہیں سب نے پڑھ لی ہے، یا سب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، سب نے پڑھ لی ہے، یہ سب جمیعاً نہیں ہے، یہ سب مجموعہ ہے، یعنی اس مجموعے نے یہ عمل انجام دے دیا ہے، کس طرح دیا ہے، ممکن ہے علیحدہ علیحدہ انجام دیا ہو، انفرادی طور پر انجام دیا ہو، گروہ گروہ بن کر انجام دیا ہو، کہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے اعمال ایک مجموعہ علیحدہ علیحدہ انجام دے دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں سب نے کیا، جیسے سب نے ووٹ ڈال دیے ہیں، سب نے جلوس نکالا ہے، سب نے یہ کام کیا ہے، سب نے جشن منایا، آج رسول اللہ کا جشن سب نے منایا ہے، ہر مسلمان نے بنایا ہے، جو مسلمانی کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے جشن رسول اللہ منایا ہے، لیکن کس طرح منایا ہے، ایک نے اپنی مسجد میں بنایا ہے، دوسرے نے اپنی مسجد میں منایا، تیسرے نے اپنی مسجد میں، اس مجموعہ مسلمین نے یہ جشن منایا ہے، لیکن جمیعاً نہیں منایا، جمیعاً نہیں کیا یہ کام، جمی اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب سب مل کر باہم ایک دوسرے کے عمل میں باہم شریک ہوں، ایک دوسرے کے عمل کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیں، ایک عمل سب کریں، باہم کریں، مل کر کریں، اس کو جمی کہتے ہیں، ورنہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک تنہا تنہا کر لے، ایک ہی عمل تکرار کرتا رہے، جمی نہیں کہلاتا۔ واعتصموا جمیعاً، اللہ کی رسی کو اس طرح سے تھامو کہ جمیع تھامو، نہ مجموعہ، مجموعاً نہیں، جمیعاً تھامو اس کو، کہ اشارہ کیا، لطیف نکتہ ہے، استاد بزرگوار خداوند تعالیٰ نے حفظ فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ولا تفرقوا، اور تفرق مت کرو، فرقہ مت بناؤ، متفرق مت ہو، فرقہ گروہ کو کہتے ہیں، علیحدگی کو نہیں کہتے، تفریق جیسے ریاضی کا ایک عمل ہے، جم، تفریق، ضرب، تقسیم، یہ چار عمل ہیں ریاضی کے اندر، پڑھائے جاتے ہیں، ہر تعلیم یافتہ پڑھتا ہے یہ عمل. جم عدد، عدد کو ملانے کے عمل کو جم کہتے ہیں. عدد میں سے عدد نکالنے کو تفریق کہتے ہیں، عدد علیحدہ علیحدہ کرنے کو تقسیم کہتے ہیں. عدد کو عدد میں اس طرح سے ملائیں کہ وہ عدد کی جو تعداد ہے یا مقدار ہے وہ کئی گنا بڑھا کے ملائیں. مثلا چار کو چار میں ضرب کریں، چار کو دس میں ضرب کریں، دس کو دس میں، دس کو دس میں جم کریں 20 ہوتے ہیں، اور دس کو دس میں ضرب کریں تو 100 ہوتے ہیں. ضرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دس کے دس 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 بناتے جائیں، عدد دہ دس عدد کے دس گٹھڑیاں بنائیں، سب میں دس دس ہوں، ضرب کا یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی اس دس کو تکرار کریں 10 دفعہ، یہ ضرب کہلاتا ہے. جم کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 دفعہ اس کو، اس 10 کو دوسرے 10 میں بڑھا دیں تو یہ اضافہ یا جم کہلاتا ہے یہ عدد. تفریق، عدد سے عدد نکالنا، عدد سے عدد کم کر دینا، عدد سے عدد باہر کر دینا. 10 ہے 5 باہر نکال دیں، یہ تفریق کہلاتا ہے، عدد باہر نکال دینا. اسی طرح جمعیت، جمیعن سے جمیعن جب بنو تو تفرقہ نہیں کرنا، یعنی عدد، عدد کی شکل میں اس جم سے، جمعیت سے باہر نہیں آنا. اکائیاں ملتی ہیں تو عدد بنتا ہے، عدد ویسے عام بول چال میں، عرف عام میں، ریاضیات میں ایک کو بھی عدد کہتے ہیں، ایک سے کمتر کو بھی، نصف کو بھی عدد کہتے ہیں، ایک چوتھائی کو بھی عدد کہتے ہیں، ایک تہائی کو بھی عدد کہتے ہیں، بلکہ صفر کو بھی عدد ہی شمار کرتے ہیں. یہ عام عرفی میزان ہیں، لیکن حقیقتاً علوم میں، علم کے اندر عدد ایک کو نہیں کہتے، ایک واحد عدد نہیں ہے. فلسفہ میں عدد واحد کو عدد نہیں کہتے، عدد 2 سے شروع ہوتا ہے، سب سے چھوٹا عدد 2 ہے، 2 سے نیچے عدد ختم ہو جاتا ہے، واحد رہ جاتا ہے پیچھے. عدد پہلا عدد جو تشکیل پاتا ہے وہ 2 ہے، پھر اس کے بعد 2 سے اوپر کوئی حد نہیں ہے، عدد کتنا ہو سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ عدد کم کرنا تفریق کہلاتا ہے. ولا تفرقوا، آپ گروہ بن کر، مجموعہ بن کر مت نکلو جمعیت سے، جم سے. جمیان پہلے ہو، اپنی حالت جمیان بناؤ، اعتصام جمی کرو، اور پھر اس میں سے تفرقہ نہیں کرنا، گروہ نہیں بنانا، ٹولہ نہیں بنانا، اس طرح سے اپنا الگ ایک تشخص بنا کر دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر نہیں بنانا، بلکہ حبل، حبل اللہ سے. انہی آیاتیں، یہی آیاتیں جن سے بے دینی کی ترویج کی جاتی ہے، سیکولرزم کی ترویج کی جاتی ہے. چونکہ ان آیات کو جب باتقوی نہ ہو انسان، بے تقوی آیات فروشی کرتا ہے، اس لیے قرآن نے بے تقوی لوگوں کو مذمت کی ہے کہ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کا فرمان ہے کہ میری آیات بیچو مت، کاروبار مت کرو، لا تشترو، خرید و فروخت نہ کرو میری آیات کی. مثلا جس نے گروہ بنایا ہے وہ بھی یہی آیت پڑھتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. جس نے تفرقہ کیا ہے، گروہ بنایا ہے، اس نے یہ آیت پڑھنی ہے، جو حبل کو چھوڑ چکا ہے، حبل اللہ سے دور ہے، حبل طاغوت سے اویزاں ہیں، وہ بھی یہی آیت لکھتا ہے اپنے منشور کے اندر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. نہ حبل ہے نہ اللہ کی حبل ہے، لیکن پڑھتا واعتصموا بحبل اللہ پڑھتا ہے. یہ آیات کو ضائع کرنا یا آیات کے اوپر ایک ناانصافی ظلم ہے کہ آیات کے معانی کو نظر انداز کر کے ان آیات کو بے جا بے دینی کے اوپر فٹ کرنا. حبل، ہر تنظیم پارٹی کو حبل نہیں کہتے، واعتصموا بحبل اللہ یعنی ہماری پارٹی میں آ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ ہماری تنظیم میں آ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ. یہی بے جا اور بے دردی کا استعمال ہے آیات کریمہ کا. تم نے حبل خدا توڑ دیے، اللہ سے ناتا توڑ دیا، رشتہ توڑ دیا، اور طاغوت سے تم نے تمسک کر کے اب باقیوں کو دعوت دیتا ہے کہ قرآن کہہ رہے واعتصموا بحبل اللہ. پہلا موضوع حبل اللہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی، دین اللہ کی رسی ہے. دین، دین کو جمیعاً اپناؤ، دین کے احکامات، دین کا نظام، دین کا پیغام، دین کا حکم، دین کا فرمان جمیعاً اپناؤ، جمیعاً سب. پھر اس جمیعت کو توڑو مت، تفرقہ مت ڈالو، فرقہ مت بناؤ، گروہ مت بناؤ، علیحدہ مت ہو. اس حبل کے ساتھ جو جمیع تمسک ہوا ہے، حبل قائم رہے، تمسک اعتصام قائم رہے، جمیعاً بھی تمسک قائم رہے، اور لا تفرقو، پھر تفریق نہیں کرنی، کسی عدد کو باہر نہیں کرنا. یہ حکم ہے جو قرآن کریم رسول اللہ کے ذریعے سے مومنین کو بیان فرما رہا ہے. لیکن پہلے کیا تھا منظر، جب رسول اللہ نہیں تھے اس جمعیت کے اندر اور اس معاشرے میں، یہ کیا تھے؟ وَذْكُرُوا، اپنی تاریخ یاد کرو، تم اپنی حالت یاد کرو، سابقہ، ابھی تم جس حالت پر ہو اس سے پہلے جو تمہاری حالت تھی. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم دشمن تھے، عدو تھے، دور تھے. عداوت دوری کو کہتے ہیں، عداوت کا لفظی مطلب، لغوی مطلب دوری ہوتا ہے. مار پیٹ کرنا عداوت نہیں کہلاتا، وہ دوری کے تقاضے ہیں، نقصان پہنچانا، حملے کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ نہیں ہے عداوت. ہر ایک کا الگ عنوان ہے. عداوت، عدو یعنی دور، جو فاصلے پر ہو. عدو اس کو کہتے ہیں جو دور ہو، ولی جو قریب ہو، جو نزدیک ہو، جو جڑا ہوا ہو، جو متصل ہو. عدو اس کو کہتے ہیں جو دور ہو. تم دور تھے ایک دوسرے سے، ظاہر دوری کی صورت میں پھر ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے، ایک دوسرے پہ حملے بھی کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کو نابود کر رہے تھے، ایک دوسرے کو تباہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو فنار کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کر رہے تھے، ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا تھا تم نے، ایک دوسرے کے ہاتھوں تم تنگی میں تھے، اذیتوں میں تھے. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، یاد کرو جب تم دشمن تھے، دور تھے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے. نعمت کیا ہوئی؟ اس دشمنی اور دوری کے ایام تھے تمہارے، جس میں تمہاری نابودی تھی، ذلت تھی، رسوائی تھی. تو نعمت کیا ہوئی؟ نعمت یہ تھی کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اللہ نے، تالیف قلوب کیا، جوڑ دیا تمہارے دلوں کو، ملا دیا آپس میں، دل ملا دیے، نہ جسم. جسموں کا ملنا الفت نہیں ہوتی، جسموں کا ملنا، جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ میں اپنی ہی سپاہ اور جمعیت کو بیان فرمایا کہ ایوہ الناس المجتمعۃ ابدانہم، جن کے جسم ایک دوسرے کے قریب ہیں، جنہوں نے گھر قریب قریب بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے نماز ایک ساتھ کھڑے ہو کے پڑھی ہے، جنہوں نے باقی کوئی کام ایک ساتھ کر لیا ہے، تم مجتمعات الابدان ہو، دل تمہارے علیحدہ ہیں، المختلفت قلوبکم یا احواؤکم، تمہارے دل دور تھے، تم ایک دوسرے سے علیحدہ تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈالی ہے، تمہارے دلوں کے اندر تالیف قلوب کی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تم اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَصْبَحْتُمْ اِخْوَانًا، تم عدا تھے نعمت خدا سے، تم اخوان بن گئے، تم آپس میں بھائی بن گئے، تم آپس میں برادری بن گئے، ایک ہو گئے، دشمن ایک ہو گئے، بھائی بن گئے آپس میں تم، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور تم جہنم آگ کا الاؤ جہاں بھڑکا ہوا تھا اس کے بالکل کنارے، اور وہ بھی گرتے کنارے کے اوپر، آگ کے دہنے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دہنا جو قریب تھا کہ گرنے والا ہو، اس حفرہ نار میں تم کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اس آگ کے شعلے سے خدا نے تمہیں پیچھے ہٹایا، اس طرح سے کہ دشمنیاں تمہاری، عداوتیں تمہاری اللہ نے دور کیں، اور ان عداوتوں کے دوری کے بعد تمہیں خدا نے بھائی بنا دیا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اب ہمیں خطاب ہے کہ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنی نشانیاں پیش کرتا ہے تاکہ تم بھی ہدایت پا جاؤ۔ خب، اس آیت کے اندر رسول اللہ کا ایک جلوہ جمال نظر آتا ہے، یہ معاشرہ جب رسول نہیں تھے تو اعدا تھا، عدو تھے، دور تھے، اور ایک دوسرے کے گریبان پہ ان کا ہاتھ تھا، ایک دوسرے کی ہتاکی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، تحمل و برداشت نہیں کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہوا ان کے درمیان میں، یہ الفت قلوب کس طرح سے ہوئی، وہ نعمت جس کی مدد سے یہ دشمن اخوان بنے، وہ کیا نعمت تھی، وہ وجود مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ کا ورود ہوا ان آپس کے دشمنوں میں، اور یہ رسول اللہ کے ورود کے بعد اخوان بن گئے، ایسے جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے اب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، اب ایک دوسرے کے لیے فداکاری کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، یہی جو ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے۔ یہ حسن ہے رسول اللہ کا، یہ جمال ہے، یہ زیبائی ہے رسول اللہ کی، اس کو قرآن پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، امت کے سامنے، اور ہم آج بہت تأسف کریں اور جتنا کریں اتنا کم ہے کہ امت رسول، یہ رسول اللہ کے بغیر، اس وقت امت رسول اللہ نہیں تھے، اس وقت یہ اوس و خزرج تھے، اس وقت یہ یسربی تھے، اس وقت یہ بت پرست تھے، اس وقت یہ خدا پرست نہیں تھے، قبائل تھے، امت نہیں تھے، قبائل تھے، ان قبائل کی رسول اللہ کے بغیر یہ حالت تھی کہ یہ اعدا تھے اور عدو تھے، لا تعلق و اجنبی و دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور رسول اللہ کا جب ورود مسعود ہوا تو یہ اخوان ہو گئے نعمت خدا کے طفیل۔ آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہم جو میلاد رسول اللہ کے جشن میں مصروف ہیں اور خوشی میں اور عقیدت کے، یہی جو عاشقان رسول ہیں اور اس عشق رسول میں مدح رسول پیش کرتے ہیں، ثناء رسول کرتے ہیں، نعت رسول پیش کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اور سچے جذبے اپنے ظاہر کرتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، دور ہوتے ہوئے ہوتے کہاں جا پہنچے۔ اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں ہم، جہاں پر تمام رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تمام مسلمین سوائے ایک گروہ کے تکفیری ناسبی، جن کے دلوں کے اندر بغض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بہت ہی بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہیں۔ ہمیشہ رہے ہیں تاریخ میں، رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ان کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتنا عناد اور بغض رکھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا لیکن بغض ان کے دلوں سے ختم نہیں ہوا، عناد ختم نہیں ہوا، ان کی نسلیں ابھی بھی باقی ہیں۔ ان کے علاوہ تمام مسلمین، تمام فرقے، تمام سلسلے، تمام مذاہب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے ہیں، اور اسی لیے میلاد رسول پہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مسرور ہیں سارے۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کی نسبت کیا ہے؟ ان کے دلوں میں رسول اللہ جلوہ گر ہے، مثلا دعوی دار ہیں، ہم دعوی دار ہیں کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول موجزن ہیں، ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول اللہ موجزن ہیں۔ یہ محبت اثر دکھاتی ہے، یہ محبت رسول اللہ، عشق رسول، یعنی رسول اللہ تیرے دل میں جلوہ گر ہیں۔ رسول اللہ اگر یثرب میں جلوہ گر ہوں، عدو اخوان بن جاتا ہے، دشمن بھائی بن جاتا ہے، دشمنی ترک کر دیتا ہے۔ لیکن آج مدعیان پیروی رسول، مدعیان عشق رسول، مدعیان محبت رسول، ہماری آپس کی حالت کیا ہے؟ فرقوں کے اندر فرقے، فرقوں کے اندر فرقے، ان فرقوں کے اندر پھر فرقے، اور ان فرقوں کے اندر نفرت، اور ان کے اندر دوریاں، اور ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، شدید طرح کی عداوت۔ اس طرح کی عداوت ہے کہ اس وقت بعض مسلمانوں کے اندر ایسے نام نہاد گروہ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے قتل کرنا ہے، اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر قتل کرنا ہے، صرف مسلمانوں کو، صرف کلمہ پڑھنے والوں کو، رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دینے والوں کو قتل کرنا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کمیونسٹ ہیں، بت پرست ہیں، ان سے کچھ نہیں لینا دینا، انہوں نے فقط اہل کلمہ و اہل قبلہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ حالت اس امت کی ہے جس کے رسول کا حسن یہ تھا کہ اگر وہ ایک شہر میں آتے ہیں، اگر وہ ایک خطے میں آتے ہیں، اعداء کو اخوان بنا دیتے ہیں، عدو بھائی بن جاتے ہیں، ان میں اخوت آ جاتی ہے، اور جو رسول اللہ کے پیروکار ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، یہ ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں سوائے مسلمان کے، مسلمان کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ کا رویہ عدو کو اخوان بنانا ہے، بھائی بنانا ہے، اور ہمارا رویہ، مسلمانوں کا رویہ، امت کا رویہ، بھائیوں کو عدو بنانا ہے، بھائیوں کو دور کرنا ہے، اخوان کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہے۔ وحشتناک حد تک مسلمانوں کے اندر دوری ہے۔ اور یہ جو امام راحل، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان ایام مبارکہ کو، ان ایام سعیدہ کو وحدت کے ایام سے موسوم کیا ہے، اس لیے کہ یہی ایام مناسب ہیں، ان کے علاوہ سال بھر میں کوئی اور مناسبت نہیں ہے۔ اچھی مناسبتیں آتی ہیں، حج کی مناسبت آتی ہے، اور عید کی مناسبت آتی ہے، عید فطر آتی ہے، عید قربان آتی ہے، جو تمام مسلمین برپا کرتے ہیں، وہ ایام بھی مبارک ایام ہیں، ایام سعیدہ ہیں، ایام مبارکہ ہیں، یا لیالی قدر ہیں، ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، انہیں ایام وحدت کے طور پر اعلان نہیں کیا، اور میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام وحدت کے لیے موضوع قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک کے اندر بہت گنجائش ہے، صلاحیت ہے، ان ایام میں مومن کو بندگی کی معراج تک پہنچا سکتے ہیں وہ ایام۔ لیالی قدر گناہکاروں کو توبہ کے مقام تک پہنچا سکتی ہیں، ایام عید معصیت کاروں کو خدا کا قرب عطا کر سکتے ہیں یہ ایام. ان ایام کے اندر فراوان اثر ہے، بہت اثر ہے، تاثیر ہے. لیکن وہ ایام جو دلوں کو ملا سکتے ہیں، دوریوں کو ختم کر کے اور قربتیں پیدا کر سکتے ہیں، نزدیکیاں پیدا کر سکتے ہیں، درحقیقت وہ کیمیا جس سے دل جڑتے ہیں، وہ کیمیا، وہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چونکہ رسول اللہ کے طفیل، رسول اللہ کی نعمت سے یہ ہوا، قرآن کی گواہی ہے کہ جو اعداء تھے وہ آپس میں اخوان بنے. کس نعمت کے طفیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل. یہی نعمت ہے جو امت کو تالیف کر سکتی ہے، جو امت کے اندر الفت و محبت پیدا کر سکتی ہے. ہم اس نعمت کا دم بھرتے ہیں، ہم اس نعمت کا نام لیتے ہیں، لیکن آپس میں عداوتیں شدید ہیں. آپ دیکھ لیں فرقوں کے اندر عداوتیں، پہلے ایک دو بڑے تقسیم ہوئی، شیعہ سنی ہوئے، یہ شیعہ سنی دو علیحدہ ہوئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر پھر ان میں دوریاں پیدا ہوئیں، پھر ان میں نفرتیں پیدا کی گئیں، پھر ان میں دشمنیاں پیدا کی گئیں، پھر دونوں کے اندر مزید، یہاں اکتفا نہیں کیا گیا کہ شیعہ اور سنی کافی ہیں، بلکہ سنی کے اندر جمعیتیں بنی، سنیوں کے اندر فرقے بنے، مذاہب بنے، اور ان مذاہب میں دوریاں پیدا ہوئیں اور ان کے اندر دشمنیاں پیدا ہوئیں، اور پھر جو فرقے بنے، جس طرح پاکستان کی حد تک اگر ہم دیکھیں، پاکستان میں جو سنی فرقے بنے، ان فرقوں کے اندر فرقے بنے، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، اہل حدیث بنے، فلاں بنے، خود ان کے اندر دڑا بندی ہوئی، خود ان کے اندر تقسیم ہوئی. ایک زمانہ تھا دیوبندی بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو تحمل نہیں کرتے تھے، ابھی بریلوی بریلوی کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیوبندی دیوبندی کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ شیعہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ شیعہ کا وجود نابود کرنا چاہتا ہے. یہ افسوسناک حالت ہے، یہ گن ہے جو امت کے پیکر میں لگ گیا ہے، وارد ہو گیا ہے، تباہ کر رہا ہے، تفرقہ. اس لیے قرآن کی نہی ہے، لا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، دونوں زبانیں قرآن نے استعمال کی ہیں، لا تفرقوا، ہرگز تفرقہ مت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا ہے اور جو ایک دوسرے کے الگ ہوئے، تفریق کی ہے جنہوں نے. تفرقہ خود ہی خود نہیں ہوا، تفرقہ ڈالا گیا ہے اندر کی کمزوریوں سے، اور جیسے مریض کے اندر ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور باہر سے جراثیم حملہ ور ہوتے ہیں، اندر جسم کی کمزوری اور جراثیم کی طاقت، یہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کا پیکر جسم مریض ہو جاتا ہے. یہی حال امت کا ہے، امت کے اندر موجود کمزوری اور دشمنوں کی طاقت، یہ کمزوری اور طاقت جب ملتے ہیں تو پیکر امت تقسیم ہو جاتا ہے. یہ تفرقہ باقاعدہ طور پر منصوبے کے تحت شعوری طور پر ڈالا گیا ہے، اور تفرقہ پذیری مسلمانوں کے اندر شدت کے ساتھ جاری ہے. تفرقہ فوراً قبول کرتے ہیں اور وحدت کے لیے آمادہ نہیں ہے، الفت کے لیے تیار نہیں ہے، رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر بھی الفت کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہیں سے نفاق آ جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے. چونکہ کچھ لوگ تھے، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر، سورہ منافقون میں جن کا ذکر ہے، اذ جاء المنافقون، جب منافقون آتے ہیں آپ کے پاس آ کر، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہی بات کہتے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر کل کو گزشتہ دنوں میں ایسے لوگ تھے جو آ کر رسول اللہ کو کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کا جواب ہے جھوٹے ہو تم، منافق ہو تم، تو کیا آج اگر کوئی آ کر رسول اللہ کے سامنے یہی اظہارات کرے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ افضل بشر ہیں، افضل الخلق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو اس میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر انہیں قرآن نے جھٹلا دیا ہے، انہیں اللہ نے جھٹلا دیا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان کا جھوٹ یہ کہ یہ آ کے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ تو جھوٹ نہیں ہے، یہ تو سچ ہے۔ اس سچ کو قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ جس بات کی گواہی دے رہا ہے، جس کا اظہار کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کا دل نہیں ہے، اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، اس کے مطابق اس کا قول نہیں ہے، اس کے مطابق اس کا رویہ نہیں ہے، اس کے مطابق اس کی حالت نہیں ہے۔ اس حالت کو قرآن منافقت کہتا ہے، کہ رسول اللہ کے سامنے آ کر کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خوب اس کو آگے بڑھائیں، آپ اس ردم کو یا اس نظم کو پورا کریں، اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ افضل البشر ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ شافع محشر ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ یہ حسن و جمال رکھتے ہیں۔ خوب اگر یہ گواہیاں دیتے ہو تو تمہاری دوسروں کے ساتھ الفت کیوں نہیں؟ دوسرے مومنوں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے مسلمانوں کو تحمل کیوں نہیں کرتے؟ انہیں گلے کیوں نہیں لگاتے؟ وہ تمہارے بھائی کیوں نہیں ہیں؟ ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ ان کے ساتھ بغض کیوں ہے؟ ان کے ساتھ کینہ کیوں ہے؟ ان سے دور کیوں ہو؟ اگر یہ دونوں کام کر رہے ہو پھر منافق ہو، پھر مومن نہیں ہو۔ ایک طرف سے گواہیاں دیتے ہو آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف سے ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے ساتھ پیکار بھی کرتے ہو، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اور منافقت سے اللہ کے رسول بری ہیں۔ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ یہ آیا پڑی ہے، یہ گفتگو آپ کی خدمت میں تفصیل سے باس قرآنی میں، منافقت اور منافقین کے باس کے ضمن میں یہ روایات پڑی تھیں، کہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اخوف ما اخاف علی امتی، میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں، بیمناک ہوں اپنی امت کی بابت۔ کس سے سب سے زیادہ خوف مجھے کس چیز کا ہے؟ اخوف ما اخاف علی امتی، وہ ہے المنافق العلیم، وہ منافق جو عالم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے اور منافق بھی ہے۔ منافق ہے، میری امت کے اندر پیدا ہوا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، علامہ بھی ہے، نفرت بھی پھیلاتا ہے، بغض بھی پھیلاتا ہے، مسلمان کو مسلمان کا دشمن بھی بناتا ہے، مسلمان کے اندر مسلمان کا کینہ بھی ڈالتا ہے، مسلمانوں میں دوریاں بھی ڈالتا ہے، مسلمانوں کو تکفیر بھی کرتا ہے، مسلمانوں کی تفسیق بھی کرتا ہے، مسلمانوں کو ضرر بھی پہنچاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہر زہر اگلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ راہ رسول اللہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کا جو خوبصورت حسن اور زیبائی اور جمال قرآن نے ذکر کیا، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا اس موضوع کو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بیان کریں گے قرآن کریم میں، وہ اسوہ حسنہ، جمال رسول اللہ، حسن رسول، زیبائی رسول اللہ کی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اسوہ حسنہ، حسنہ اس کا حسن جو قرآن نے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ، مصادیق کے ساتھ، اس حسن کا ایک جلوہ یہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ایک حسن یوسف ہے، یہ جب جلوہ گر ہوتا ہے تو عورتیں ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، اور ایک حسن رسول اللہ ہے کہ یہ حسن جب جلوہ گر ہوتا ہے دشمن بھائی بن جاتے ہیں، دشمن ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، طبقات محو ہو جاتے ہیں، آقا و غلام ایک ہو جاتے ہیں، کالا اور گورا ایک ہو جاتے ہیں، عرب و عجم ایک ہو جاتے ہیں، ذات پات ختم ہو جاتی ہے، افتخارات جاہلیت نسب عصب ختم ہو جاتا ہے. یہ حسن جب جلوہ گر ہوتا ہے، یہ حسین جب محفل میں آتا ہے، یہ جب انجمن میں آتا ہے، یہ جب انجمن یثرب میں داخل ہوتا ہے، کیا مارکہ برپا ہوتا ہے وہاں پر، اعداء اخوان بن جاتے ہیں. یہ غیر معمولی حسن ہے، یہ غیر معمولی جلوہ ہے. یہی شاعر جو تخیلات سے نہیں نکلتے، اگر قرآن میں آ کر اور قرآنی مضامین کو ادبی پیرائے میں ڈھالیں تو یہ حسن رسول بیان کریں، یہ جلوہ رسول بیان کریں کہ یہ ایک انجمن تھی جس میں جاہلیت تھی، جس میں عداوت تھی، جس میں سب کے سب غافل تھے، جس میں دشمن تھے، جس میں قباحتیں تھیں، جس میں پلیدیاں تھیں، لیکن یہ حسین، یہ جلوہ گر جب ہوا، اس کے جلوے سے ایسے بی خود ہوئے کہ دشمنیاں بھول گئے، نہ رسول اللہ سے آویزاں ہو گئے. توجہ کریں، ہم سب کے سب ایک دوسرے کو لتاڑ کے، ایک دوسرے کو پائمال کر کے، ایک دوسرے کی ہتاکی کر کے، ایک دوسرے کی گستاخی کر کے، ایک دوسرے کو بے آبرو کر کے، ایک دوسرے کو رسوا و ذلیل کر کے کوشش کرتے ہیں جائیں رسول اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں. جس طرح ایام حج میں جاتے ہیں، روزہ رسول تک پہنچنے کے لیے کسی مسلمان کو دکا دینے سے دریغ نہیں کرتے، حجر اسود تک پہنچنے کے لیے، کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے عورتیں حج پر آئی ہوتی ہیں، ان نامحرم پہ رحم نہیں کھاتے، ہزار حاجیوں کو لتاڑ کے حجر اسود تک بوسہ دیتے ہیں جا کر. حجر اسود کا عشق، حجر اسود کی کشش اتنی غالب آ جاتی ہے کہ مومن لتاڑ دیتے ہو، کعبے کی کشش اتنی غلبہ پاتی ہے کہ مومن لتاڑ دیتے ہو جس کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے. المؤمن اعظم حرمتا من القعبہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اسلام کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت و رویہ ہے کہ مومن کی حرمت و احترام کعبہ سے زیادہ ہے. تو کعبہ کے پتھروں کے عشق میں محو ہو کر تو مومن کو پائمال کر جاتا ہے، ذریعہ روزہ رسول کو دیکھ کر تو اتنا محو ہو جاتا ہے کہ تو امت رسول، پیرو رسول کو پائمال کر جاتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جب جلوہ حسن رسول اللہ اس پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں کتنے عقیدت مند ہیں عشق رسول میں، اگر قرآن ان کی اس عشق کو قبول کر لے، اگر منافقت کے زمرے میں نہ آتے ہوں، چونکہ اگر تضاد ہو گیا رویوں میں اور اس حالت میں تضاد نظر آیا تو قرآن جھجکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرم نہیں کرتا، اللہ کی ذات کو شرم نہیں آتی تمہارا بانڈا پھوڑنے میں، تمہاری نقاب اتارنے میں اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے، معنی نہیں ہے. اگر تضاد نظر آیا، ایک طرف سے کہتے ہو کہ نہ شہادو انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن فوراً اللہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں ہے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کی گواہی پہ نہ جانا، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں. اگر تضاد نظر آیا، اب اگر چاہتے ہیں کہ حقیقتاً رسول اللہ کا حسن و جمال ہمارے دلوں میں نورانی نور جلوگر ہو، اس کا اثر ظاہر ہو، اور اس کا اثر ہے الفت و محبت مسلم کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ۔ عدو ہو تو محب بن جاؤ، عدو ہو تو اخوان بن جاؤ، بھائی بن جاؤ۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت رسول کا دعویٰ ہے اور تمام مسلمین کی ہتاکی ہے، تمام مسلمین کی بارگاہ میں گستاخی ہے، تمام مسلمین کے لیے نفرت کے جذبات ہیں۔ یہ مسلمانوں کی نسبت نفرت سے بھرا ہوا سینہ کس طرح عشق رسول سے یہ سینہ بھرا جا سکتا ہے، دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ اسی کو قرآن کہتا ہے منافق ہے۔ یہ اس کے اس دعوے پہ نہ جانا، چونکہ اس کا سینہ مسلمان کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، کلمہ گو کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، اہل قبلہ کی نفرت سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ یہ تضاد ہے، تضاد کی صورت میں نفاق ہے۔ رسول اللہ اگر پاکستان میں جلوہ گر ہوں، حسن یوسف اگر یہاں جلوہ گر ہو، سب بھائی بن جائیں، جو بھی دعوے دار ہے پیروی رسول کا، وہ دوسرے مسلمان کے لیے ایک ہی فقط رشتہ قائم کر سکتے، اور وہ ہے اخوانا۔ اذکروا اذ کنتم اعداء، آپ یاد کرو جب تم دشمن تھے، فاصبحتم فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں خدا نے الفت ڈالی، فاصبحتم بنعمت ہی اخوانا، اور تم نعمت خدا بندی سے بھائی بن گئے۔ اور جب تم جہنم و تباہی کے کنارے تھے تو خدا نے تمہیں وہاں سے نجات دی، فانقذکم منہا۔ عزیزان، آج ہمیں وہ کنارہ نظر آنا چاہیے، وہ حفرہ نار، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کنارہ، شفا، حفرہ، گڑا، کھائی، اور شفا اس کا کنارہ ہے، اور وہ گرنے والا کنارہ ہے، فوراً گرنے والا ہے، اس کنارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے نجات چاہیے ہمیں۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، رسول اللہ نے پہلے اسی جیسے ماحول کو نجات دی ہے جو ماحول ہمارا ہے آج۔ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں ڈرتا ہے، اپنے محلے میں احساس امن نہیں کرتا، چونکہ دوسرا فرقہ ادھر رہتا ہے، دوسرا مسلمان ادھر رہتا ہے۔ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں اتنا سہما ہوا ہو، مسلمان مسلمان کے ہاتھوں اتنا، آج آپ افسوسناک منظر جا کر دیکھیں کہ مساجد میں پہرے لگے ہوئے، پہروں کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں، کہ نمازیوں کو کوئی قتل نہ کر دے، شہید نہ کر دے آ کر۔ کون کرے گا شہید؟ دوسرا نمازی، دوسرا مسلمان، نہ کہ کافر، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی یہودی، بلکہ دوسرا کلمہ گو آ کر اس کلمہ گو کو قتل نہ کر دے۔ اس لیے سہما ہوا ہے، مساجد کے پہرے، مدارس کے گرد پہرے، ہر چیز۔ پاکستان کی کون سی چیز محفوظ ہے؟ دہشت گردی جس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ دہشت گرد کون ہیں؟ وہ کفار ہیں، وہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں، وہ اسی ملک کے ہیں۔ یہی ہے جہنم کا کنارہ، یہی ہے شفا حفرۃ من النار، اس کنارے سے نجات پانی ہے، اس آگ کے کنارے پہ جہاں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے، اس سے ہمیں نجات ملنا چاہیے۔ نجات کا ذریعہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو حبل اللہ ہے۔ اس حبل اللہ سے جمیعاً تمسک کریں، یہ حبل ہمیں نجات دے سکتی ہے، یہ رسی اللہ کی ہمیں ہر عذاب سے، دنیاوی سے بھی اور اخروی عذاب سے بھی ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ اور سچائی کے ساتھ دلوں کو کھولیں۔ رسول اللہ کے اس حسن کا ایک راز قرآن کریم نے شرح صدر بیان کیا، یہ کیوں رسول اللہ اتنی ناگواریاں تحمل کرتے ہیں؟ یعنی تلخیوں کے جواب میں حسین رویہ، سیئہ کا جواب حسنہ سے دیتے ہیں رسول اللہ، یہ کیوں اس طرح سے ہیں؟ قرآن کا فرمان ہے کہ وہ حسن ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرح الصدر، وسعت قلب، وسعت نظر، وسعت ذہن، وسعت شخصیت، سوچ کی وسعت، کہ رسول اللہ کے پاس جن سے انتقام بنتا تھا اس قبائلی ماحول میں رسول اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. عفو و صفو درگزر، یہ جمال ہے، یہ زیبائی ہے، یہ حسن ہے رسول اللہ کا، یہ اسوائے حسنہ کا جمال ہے. یہ پہلو عموماً جو قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، دین شناسوں کی نگاہوں میں اتنا ہی کم اہمیت اور بے اہمیت ہے. اس لیے بعضوں کو دنیا بہت تاریک نظر آتی ہے، اور وہ ہے دین کا جمالیاتی پہلو، دین کے نظام کا جمالیاتی پہلو. دین جو رویے بناتا ہے، جو کردار بناتا ہے، ان کے اندر جمالیاتی پہلو، وہ جمال، وہ حسن، وہ زیبائی، یہ نظر انداز ہے. یہ مدرسوں کے نصاب میں اور ممبروں کے خطاب میں یہ چیز شامل نہیں ہے، لہذا وہاں کرختگی ہے، وہاں نفرت ہے، وہاں کینہ ہے، وہاں عداوت ہے ان کے لہجوں میں. جبکہ دین حسن، زیبائی اور جمال، کردار اور روح کا اور سوچ کا اور ذہن کا بناتا ہے. اسے نہیں پڑھایا ہمارے استادوں نے، ہمارے مدرسوں نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ تعلیم نہیں دی بعد کی نسلوں کو، کینے، نفرتیں، غضب تعلیم دیے گئے ہیں. یہ نسل، اس نسل کو میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس نسل کو جو موجود ہے، اس کو بہت کچھ کرنا ہے. اس کو گمراہی کے سیلاب کو روکنا ہے، نفرت کے سیلاب کو روکنا ہے، تفرقے کے سیلاب کو روکنا ہے، بے حیائی کے سیلاب کو روکنا ہے، فساد کے سیلاب کو روکنا ہے. اس نسل کا بہت بڑا کردار بنتا ہے، اس کو صد بننا ہے، اس نسل کو آگے بند باندھنا ہے، اور بند باندھ کے اس کو روک کر اس گمراہی کے سیلاب کو، اس کے مقابلے میں ایک حسین زیبا نظام اللہ کے دین کا، اللہ کے احکام کا بنانا ہے. یہ دو بہت بڑے کام ہیں. سیلابی ریلے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، سیلابوں کے آگے بند باندھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اکثر خاشاک و تنکے اس کے اندر بہہ جاتے ہیں. ہم وہ خس و خاشاک نہ بنیں جب سیلاب گندگی کا آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں موسلا دھار اور سیلابی ریلے آتے ہیں، خس و خاشاک سب بہہ جاتے ہیں اس کے اندر. جو بھی آج مغربی تہذیب کے گندے نالے اور گندے ریلے میں بہہ گئے چکا ہے، وہ رنگ اس نے اپنا لیا، یہ خس و خاشاک ہے. یہ نہیں ہے پیروئے رسول اکرم، یہ نہیں ہے صاحب استقامت، یہ نہیں ہے وہ اسوہ جمالی، یہ نہیں ہے جمالیاتی پہلو کا حامل. کیوں؟ یہ خس و خاشاک کی طرح اس ریلے میں بہہ گیا ہے. انہوں نے فاسد تعلیم دی، اس نے وہی شروع کر دی. انہوں نے فاسد تہذیب دی، اس نے اپنا لی، زیب تن کر لی. انہوں نے فاسد لباس دیا، اس نے پہن لیا. انہوں نے فاسد خوراک دی، اس نے کھا لی. اسی کو کہتے ہیں خس و خاشاک. یہی حشرے ہیں جو بہہ جاتے ہیں سیلابوں کے ساتھ. لیکن جو تناور ہیں، جو مقاوم ہیں، وہ دیواریں جو مضبوط ہیں، وہ جو پہاڑ کی طرح راسخ ہیں، وہ روک لیتے ہیں ان سیلابوں کو، وہ بند باندھ دیتے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر، رخ موڑ دیتے ہیں ان کا. یہ اس نسل کا فریضہ بنتا ہے جو نسل حاضر ہے، کہ نسل حاضر خس و خاشاک کی طرح جس طرح سابقہ بہہ گئے تھے اسی کے اندر، یہ نہ بہیں اس کے اندر، یہ قیام کریں اس کے مقابلے میں، یہ اس کو روک لیں، اور روک کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول لائے ہیں وہ اپنا لو، جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے، قرآن کا حسین نظام، ابھی قرآن کا حسین کردار، ابھی قرآن کا حسین اسوہ، ابھی قرآن کی حسین صورت، یعنی کائنات کی حسین ترین صورت و سیرت آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، حسن و جمال رسول اللہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اتنا ہی حسین و زیبا جتنے رسول حسین ہیں قرآن کے، اتنا ہی نظام خدا بھی حسین ہے قرآن میں، بہت حسن ہے اس کے اندر، اعلیٰ ترین درجے کا حسن ہے، جس طرح اللہ کی کائنات میں حسن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں نفرت کی عینک سے سب کچھ پڑھتے ہیں، سیاہ عینکوں سے سب کچھ پڑھتے ہیں، سیاہ عینک لگا کر نظام ہستی پڑھتے ہیں، کالا نظر آتا ہے، سیاہ عینک لگا کر جس چیز کو دیکھو سیاہ تاریکی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حسین پیدا کیا ہے، زیبا پیدا کیا ہے، جمال بھر دیا، کوٹ کوٹ کے بھر دیا نظام ہستی کے اندر حسن و جمال۔ اسی طرح یہ کردار حسین زیبا، اسی طرح یہ نظام حسن و زیبائی والا، یہ قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرما دیا ہے۔ اب فتنہ پذیر، تفرقہ پذیر، گمراہی پذیر، یہ روکے، پذیرش رو چھوڑے، خس و خاشاک نہ بنے۔ گمراہ پذیر، جو گمراہی لے لیتا ہے یہ خس و خاشاک ہے، فتنہ پذیر، جو فتنے قبول کر لیتا ہے یہ خس و خاشاک ہے، نہ وہ جو خس و خاشاک نہیں ہے، جنہیں خدا نے ارادے دیے، جنہیں روحیں دی ہیں پاکیزہ، جنہیں پاکیزہ کردار دیے ہیں، جنہیں پاکیزہ ذہن دیے ہیں، جنہیں شرح صدر دی ہے، جنہیں وسعت نظر دی ہے، جنہیں شعور دیا ہے، ان کا کام ہے قیام کریں ان کے مقابلے میں۔ کس طرح قیام کریں؟ اب قرآن نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، استقامت، قیام، آپ کو بہت کچھ چیزوں کے سامنے قیام کرنا ہے، بہت کچھ کے سامنے، بڑے بڑے سیلابی ریلوں کے طوفانوں کے سامنے آپ کو ڈٹنا ہے، بہ نہ جائیں اس کے اندر۔ سب سے افسوسناک صورت یہ ہے کہ یہ امت رسول کے جوان یہ بہ جائیں اس ریلے کے اندر، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گرانوں میں، مسلمان گھروں کے اندر، یہ جس میں بہ رہے ہو، ڈوبے ہوئے ہو، دیکھو جو یہ کہاں سے آئی، یہ رسول اللہ سے آیا ہمارے پاس، پذیرش گمراہی اور فتنوں کی یہ چھوڑیں، استقامت، اس استقامت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حسن نظام قرآن، حسن رسول اللہ یہ جلوہ گر ہوگا، یہ جمال کایا پلٹ دے گا، اعداء کو اخوان بنا دے گا۔ یہ تاثیر ہے جو قرآن کا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام دنیا میں، تمام زمین کے اوپر، اور بالخصوص دنیا اسلام میں، اسلامی ممالک میں، خداوند تعالی رسول اللہ کے وجود مبارک کے طفیل، رسول اللہ کے نورانی کردار کے طفیل، اسوہ حسنہ کے طفیل، پروردگار امت اسلامیہ کے اندر الفت و محبت پیدا کرے انشاءاللہ، اور یہ عداوتیں، نفرتیں، دوریاں، کینے، یہ شفا حفرت من النار، یہ آگ کا الو جس کے کنارے جا رہے ہیں اور دشمن دھکیل کے ان کو لے جا رہا ہے، وہاں سے رک جائیں، اور الفت قلوب کے ذریعے اخوان بن کر اس سے نجات پیدا کریں۔ فانقذکم، ایک ہی نجات کا ذریعہ قرآن بتاتا ہے کہ عداوتیں ختم کر کے، الفتیں پیدا کر کے بھائی بن جاؤ، اخوتیں پیدا کرو، پھر اس شفا حفرت من النار سے تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انشاءاللہ یہ موضوع قرآن کریم سے سب کی خدمت میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد۔